اتوار 4 جنوری کی سیبین کے ساتھ نازیہ میمن کا سلام. افغان طالبان کے وفد کے چین کے دورے پر کابل اور اسلام آباد دونوں ہی خاموش، مگر ایک سفارتکار نے اس مبینہ ملاقات کو بڑی پیش رفت قرار دیا.
یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ چین بھی رول ادا کرنا چاہتا ہے اور افغانستان بھی چاہتا ہے کہ چین رول ادا کرے. یہ بات امریکہ کو شاید پسند نہیں ہوگی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان اور افغانستان کی حکومت نے چین کے دارالحکومت بیجنگ میں افغان طالبان اور چینی حکام کے درمیان حال ہی میں ہونے والی ایک مبینہ ملاقات پر تاحال خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ افغان طالبان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کی جانب سے ایک وفد نے حال ہی میں چین کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے چینی حکام کے ساتھ افغان امن معاہدے اور اس سے متعلق کچھ اور معاملات پر بات چیت کی ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے لوئر اورکسئی ایجنسی میں کلایا کے قریب والی بال کے گراؤنڈ میں ایک دھماکہ ہوا ہے. دھماکے میں ایک بچے سمیت 3 افراد ہلاک جبکہ 9 افراد زخمی ہوئے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ دھماکہ خیز مواد میدان میں نصب کیا گیا تھا. حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے ایک بچے کی عمر 12 سال جبکہ 2 نوجوانوں کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں. 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. کلایا کا یہ علاقہ حسینی گڑھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہاں بیشتر افراد کا تعلق اہل تشیح سے ہے.
پاکستان کے شہر لاہور میں سابق گورنر سلمان تاثیر کی برسی کے موقع پر ان کی یاد میں لبرٹی چوک پر شمع روشن کرنے والے افراد پر ایک ڈنڈا بردار فورس نے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. لبرٹی چوک میں سلمان تاثیر کی یاد میں اس تقریب کا انتظام کرنے والوں نے بتایا ہے کہ اس حملے کے بعد بھی وہ وہاں کافی دیر تک موجود رہے، جبکہ بھاری تعداد میں پولیس ان کی نگرانی کے لیے پہنچی ہے. منتظمین کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے آتے ہی منتظمین کے ہاتھ سے پوسٹرز اور پلے کارڈ لے کر پھاڑے اور ان پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے، تاہم پولیس کے آنے پر یہ نامعلوم افراد وہاں سے فرار ہو گئے. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں امریکی جاسوس طیارے کے حملے میں مقامی حکام کے مطابق 7 شدت پسند مارے گئے ہیں جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں. ظفر سید.
مقامی لوگوں کے مطابق یہ حملہ صبح 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان ہوا اور اس دوران 2 میزائل داغے گئے، جن کے بعد بھی خاصی دیر تک یہ ڈرون فضا میں گردش کرتے رہے. مقامی لوگوں کے مطابق حملے کا مرکز تحصیل دتخیل میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان کے ایک دھڑے کے زیر استعمال رہنے والا ایک مکان تھا. ہلاک ہونے والوں میں حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والا ایک اہم ازبک کمانڈر بھی شامل ہے.
صوبہ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے. ہڑتال کی کال بلوچ نیشنل فرنٹ نے دی تھی، جو صوبے میں سخت گیر موقف رکھنے والی جماعتوں کا اتحاد ہے اور ان کا احتجاج سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیے گئے سرچ آپریشن کے خلاف تھا. فلسطین کی طرف سے جرائم کی عالمی عدالت میں رکنیت کی درخواست دینے کے بعد اسرائیل نے فلسطین کو محصولات کے ذریعے وصول کی جانے والی رقوم کی منتقلی روک دی ہے. فلسطینی اتھارٹی نے آئی سی سی میں رکنیت حاصل کرنے کی درخواست جمعے کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو جمع کروائی تھی، جس کی امریکہ اور اسرائیل نے شدید مخالفت کی ہے. فلسطین کے مذاکرات اعلی صائب عرکات نے اسرائیل کے محصولات روکنے کے اقدام کی مذمت کی ہے اور اسے ایک اور جنگی جرم قرار دیا ہے. بنگلہ دیش میں سیکیورٹی فورسز نے حزب اختلاف کی مرکزی رہنما اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو ان کے پارٹی دفتر میں نظر بند کر دیا ہے اور دارالحکومت ڈھاکہ میں تمام پولیٹیکل ریلیز پر پابندی عائد کر دی ہے. یہ پابندی تاحکم ثانی برقرار رہے گی. خالدہ ضیاء کی نیشنلسٹ پارٹی نے ملک میں بڑے پیمانے پر کل یعنی پیر کو مظاہروں کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی. نیشنلسٹ پارٹی کل کا دن ملک میں ہونے والے الیکشنز کے بوائیکاٹ کا 1 سال مکمل ہونے پر احتجاج کے طور پر منانے کا ارادہ رکھتی ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے اندیا دیا ہے کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو واپس لانے کا یہ درست وقت ہے. تہران میں ایک اکنامک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر روحانی نے کہا ہے کہ ایران جب تک باہر کی دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے ہے، اس وقت تک مستحکم ترقی کی امید نہ رکھے. مسٹر روحانی کے یہ تاثرات ایران کے متنازع جوہری پروگرام پر ہونے والی بات چیت کے ایک اور دور کے جلد ہی شروع ہونے سے پہلے سامنے آئے ہیں. شمالی لیبیا میں ماسک پہنے ہوئے مسلح افراد نے مصر کے 13 قبطی عیسائیوں کو اغوا کر لیا ہے. عینی شاہدین کے مطابق مشتبہ جنگجوؤں نے ایک رہائشی احاطے میں داخل ہو کر لوگوں سے شناختی کارڈ دکھانے کو کہا اور پھر اغوا کرنے سے قبل عیسائیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ کر کے ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے. بحیرہ جاوا میں ایئر ایشیا کی پرواز کی تلاش کے دوسرے ہفتے میں سرچ ٹیم کو مزید 4 لاشیں ملی ہیں، جس کے بعد حکام کے مطابق اب تک 35 لاشیں برامد کی جا چکی ہیں. اس کے علاوہ جہاز کے 5 بڑے ٹکڑے بھی ملے ہیں. خراب موسم کے سبب غوطہ خور جہاز کے مرکزی حصے میں اب تک نہیں پہنچ سکے، جہاں خیال ہے کہ بیشتر مسافروں کی لاشیں موجود ہیں. نائجیریا میں حکام کا کہنا ہے کہ بوکو حرام نے ایک فوجی اڈے سمیت پورے علاقے کو قبضے میں لے لیا ہے اور فوجی اڈے کو آگ لگا دی ہے. علاقے کے سینیٹر کا کہنا ہے کہ فوجی اس اڈے کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نام نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج پنجاب کے مرحوم گورنر سلمان تاثیر کی چوتھی برسی منائی گئی. لاہور میں ان کی یاد میں شمع روشن کرنے کی تقریب پر نامعلوم افراد کا حملہ. اس کی تفصیل ابھی تھوڑی دیر بعد آنے کو ہے. پہلے چلتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی طرف. افغانستان کی حکومت نے افغان طالبان کے ایک وفد کے چین کے دورے اور وہاں حکومتی اہلکاروں سے رابطے کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. طالبان اور چین کے تازہ رابطوں کے بارے میں ایک طالبان کے ذریعے نے بی بی سی کو آگاہ کیا تھا، مگر ان رابطوں کے بارے میں کابل، بیجنگ، اسلام آباد تینوں ہی خاموش ہیں. تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور.
افغان حکومت نے چین میں طالبان کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے خبروں کے بارے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے. اس سے قبل ایسے خبریں ملی تھی کہ طالبان کا ایک وفد چین کا دورہ کر چکے ہیں. طالبان کے اہلکاروں نے میڈیا کو اپنے نمائندوں کی چین جانے کی خبر کی تصدیق کیے ہیں. طالبان کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ قاری دین محمد قطر سے چین گئے ہیں اور وہ طالبان کے وفد کی نمائندگی کرتے ہیں. افغان حکومت کی جانب سے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی رسمی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تاہم کچھ دن پہلے افغان صدر محمد اشرف غنی نے کہا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے بین الاقوامی پلیٹ فارم تیار ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ چین اس سلسلے میں افغانستان کی مدد کرے گی. افغانستان میں تصور یہ ہے کہ چین افغان امن مذاکرات کے کامیابی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. سعید انور، بی بی سی، کابل.
چین سے طالبان کے رابطے کیا اشارے دے رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے میں نے پاکستان میں خطے کے امور پر گہری نظر رکھنے والے رحیم اللہ یوسف سعید سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا طالبان کی سیاست یا حکمت عملی میں تبدیلی آ رہی ہے.
دیکھیں، میرے خیال میں یہ رابطے نئے نہیں ہیں. پہلے بھی ہماری اطلاع یہ ہے کہ چینی حکومت اور طالبان کے درمیان رابطے موجود تھے. جب طالبان کی حکومت تھی اس وقت بھی رابطے تھے، جب طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تو پھر بھی رابطے نہیں ٹوٹے، اور یہ اکثر رابطے پاکستان کے ذریعے ہوئے تھے میرے خیال میں. اور یہ ابھی طالبان کی تو خواہش ہے کہ چین اور امریکہ اور باقی بڑے ممالک، ہمسایہ ممالک، وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور میرے خیال میں چین نے یہ پہل کی تھی اس بار، اور لگتا یہ ہے کہ طالبان کے ڈیلیگیشن کو چین لے جایا گیا اور وہاں پہ ان سے بات چیت ہوئی، کیونکہ چین کی خواہش ہے کہ وہ افغانستان میں ایک سیاسی کردار ادا کرے اور وہاں پر امن قائم کرنے کی کوشش کرے.
اچھا، اس سے کیا یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ طالبان، خاص کر کے ملا عمر کی قیادت والے طالبان، اب تشدد کا راستہ چھوڑ سکتے ہیں؟
نہیں، میرے خیال میں یہ تو فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہا. افغانستان کی حد تک تو وہ مسلح رہیں گے اور جنگ بھی کریں گے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک غیر ملکی فوجیں افغانستان میں ہیں اس وقت تک وہ جنگ کریں گے. اور چونکہ اب بھی تقریباً 13,000 غیر ملکی فوجیں افغانستان میں موجود ہیں تو یہ جنگ تو افغانستان کے اندر رہے گی. لیکن طالبان کا ایک سیاسی کمیشن بھی ہے جو سفارتکاری کرتا ہے، ان کا دفتر قطر میں ہے. پہلے بھی طالبان کے سیاسی کمیشن اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہوئی اور قیدیوں کا تبادلہ ہوا. اس کے علاوہ طالبان کے جو وفود ہیں وہ کئی ملکوں میں گئے ہیں، فرانس، جاپان، ایران، اور ان کے ساتھ وہاں پر بھی قطر بھی جا کر یو این اور اس کے علاوہ ڈبلیو ایچ او اور باقی لوگ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ دونوں کام کریں گے, جنگ بھی کریں گے اور سفارتکاری بھی کریں گے.
اچھا رحیم اللہ, آپ کے خیال میں طالبان چین کو کچھ دے سکتے ہیں یا چین انہیں کچھ دے سکتا ہے؟
دیکھیں, میرے خیال میں طالبان کے لیے یہ کافی اہم بات ہے کہ چین جیسا ایک بڑا ملک ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے اور ان کو افغانستان کی جنگ کا ایک فریق سمجھتا ہے, تو چین کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ ابھی آگے جا کر افغانستان میں سیاسی کردار ادا کرے, کیونکہ چین کو تشویش ہے کہ جب غیر ملکی فوجیں نکل جائیں گی تو طالبان کا کافی اثر ہوگا اور ممکن ہے کہ پھر سے القاعدہ اور خاص طور پہ جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے جو چینی حکومت سے سنکیانگ میں اور باقی علاقوں میں جنگ بھی کر رہی ہے اور وہاں پر بم دھماکے اور حملے بھی ہوتے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو طالبان افغانستان میں اپنے علاقوں میں پناہ دیں, تو چین اس کو روکنا چاہتا ہے. اس لیے اس کی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر وہ افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوشش کرے اور طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات کروائے.
اچھا, افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان روابط کے قائم کرنے میں پاکستان کا کوئی کردار نظر آتا ہے؟
دیکھیں, اس کے بارے میں تو کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا پاکستان نے یا چین نے, اور چین نے تو یہ بھی نہیں مانا کہ واقعی ان کے طالبان کے ساتھ رابطے ہیں, لیکن یہ جو مختلف اطلاعات آتی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک تو چین اور طالبان کے رابطے ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ جو یہ رابطے قائم ہوئے یہ طالبان کی حکومت کے دوران قائم ہوئے 1996 سے لے کے 2001 تک, اور اس وقت پاکستان نے یہ رابطے قائم کرنے میں تعاون کیا تھا, تو میرے خیال میں پاکستان کا ایک کردار تو ہے, اس کے اب بھی افغانستان کے طالبان کے ساتھ روابط موجود ہیں.
یہ تھے پاکستان میں خطے کے امور پر گہری نظر رکھنے والے رحیم اللہ یوسف سے. ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے وزارت خارجہ سے یہ معلوم کر سکیں کہ کیا افغان طالبان اور چینی حکام کے درمیان ملاقات طے کرانے میں پاکستان کا کوئی کردار ہے, مگر وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس موضوع پر بات کرنے سے گریز کیا, لہٰذا ہم نے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر, ریٹائر سفارتکار اور پاکستانی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے وفاقی حکومت کے ایک اہلکار رستم شاہ محمد سے بات کی اور پوچھا کہ کیا افغان طالبان اب اپنے سفارتی معاملات میں پاکستان کو اعتماد میں نہیں لیتے؟
نہیں جی, افغان طالبان اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. افغان طالبان اور پاکستان حکومت کے درمیان تعلقات اتنے اچھے بھی نہیں ہیں جتنا تصور کیا جاتا ہے, بلکہ بہت بے اعتمادی ہے. افغان طالبان کے لیڈر ملا برادر کو 3 سال 4 سال پہلے پاکستان نے گرفتار کیا, اس پہ جو ہے اور بھی ان کے خدشات بڑھ گئے. پھر طیب آغا جو تھے ان کے 2 بھائیوں کو پاکستان نے یہاں گرفتار کر لیا جو قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر اس کی وجہ سے بھی تعلقات میں بہت کشیدگی آ گئی. اور اس سے پہلے بھی افغان طالبان کا جو شورا ہے وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے, اور پاکستان کے دباؤ میں آ کے انہوں نے کبھی فیصلے نہیں کیے, اس وقت بھی نہیں کیے جب ان کی حکومت تھی, جو بامیان کے بتوں کو جو گرا رہے تھے اور جو روسی طیارے کو وہ نہیں چھوڑ رہے تھے, تو اس وقت بھی پاکستان نے مداخلت کی کوشش کی اور ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں. ان کا اپنا شورا ہے, اپنا ایک نظام ہے, وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں.
کیا چین نے افغان طالبان کے وفد سے جو ملاقات کی ہے اس میں پاکستان کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے؟
بظاہر تو نظر نہیں آ رہا, لیکن ہو سکتا ہے پاکستان نے کچھ ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا ہو. لیکن حالیہ دنوں میں جب ڈاکٹر اشرف غنی نے چین کا دورہ کیا تھا تو اس کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ افغانستان کے سیٹلمنٹ میں چین کا ایک بڑا کردار ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے چین کا کردار صرف وہاں پہ انویسٹمنٹ تھا, منرل انویسٹمنٹ, کاپر وغیرہ میں اور آئل وغیرہ میں وہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے, اور افغانستان کی سیاست سے اور وہاں کے جو سٹرگل اس وقت ہے اس سے اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا تھا. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ چین بھی نے رول ادا کرنے ادا کرنا چاہتا ہے اور افغانستان بھی چاہتا ہے کہ چین رول ادا کرے. یہ بات امریکہ کو شاید پسند نہیں ہوگی, لیکن ریجنل ڈائنامکس اب ایسے بن رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں چین کا ایک بڑا اہم اور مؤثر کردار ہو سکتا ہے افغانستان کے سیٹلمنٹ کے بارے میں.
یہ تھے رستم شاہ محمد جو کہ افغانستان پاکستان کے افغانستان میں سفارتکار رہ چکے ہیں. اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا موسیٰ خان جلالزی سے جنہوں نے پاکستان اور افغانستان پر کئی کتابیں لکھی ہیں. ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے چین ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیا طالبان چین کی بات مانیں گے؟
دیکھیے, اب چونکہ امریکہ اور نیٹو محدود تعداد میں فوجی افغانستان میں رکھ رہے ہیں اور چائنا کا خیال ہے کہ اگر افغانستان میں اس نے اپنا اثر رسوخ نہیں بڑھایا تو ان کے لیے ان کے مسلم صوبے میں مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے چائنا نے افغان حکومت اور طالبان دونوں کو تجاویز دی ہیں کہ وہ جو مذاکرات پچھلے سال کر رہے تھے اور 2012 میں اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے. یہ اس سلسلے میں طالبان کا ایک وفد چائنا بھی گیا تھا جہاں پر افغان وزارت دفاع کا بھی ایک وفد گیا تھا جہاں انہوں نے چائنا کے ساتھ ان پروپوزل پہ مذاکرات کی.
اچھا, افغانستان سے نیٹو فوج کے انخلا کے بعد کابل انتظامیہ اپنی قومی فوج کی مدد سے طالبان سے کس حد تک نبرد آزما ہو سکتی ہے؟
یہ تو میرے خیال میں مشکل ہے کیونکہ افغان فوج کے پاس اتنی طاقت اور اتنا اسلحہ نہیں ہے جدید ہے کہ وہ طالبان کے انسرجنسی کو ٹیکل کر سکے, جبکہ کنڈ نورستان اور کندہار اور ہلمند میں آلریڈی طالبان کا قبضہ ہے اور صرف سڑک پہ افغان حکومت کنٹرول کر رہی ہے, باقی تو ان چاروں صوبوں میں طالبان کا فل کنٹرول ہے.
اگر کابل کی افغان قومی فوج کمزور ہے اور طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ چین سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟
چین سے مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر طالبان افغان حکومت میں شامل ہو جائے, جیسے کہ افغانستان کی حکومت نے افغان کابینٹ کو ابھی تک اعلان نہیں کیا ہے, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر طالبان راضی ہو جائے افغان حکومت میں شامل ہونے کے لیے تو ان کو چند وزارتی دی جائے گی اور اسی طرح وہ طالبان انسرجنسی جو افغان طالبان ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور افغان حکومت باقی مسائل پہ توجہ دیں گے.
چین کا خطے میں آپ کیا کردار دیکھ رہے ہیں خاص کر نیٹو فوج کے انخلا کے بعد؟
چین ایک طاقتور فوجی اور اقتصادی لحاظ سے طاقتور ملک ہے اور بڑا سنسیئر ملک ہے, کبھی انہوں نے کسی ہمسائے پہ نہ حملہ کیا ہے اور نہ وہاں مداخلت کی ہے اور وہ بڑے سنسیئرلی چاہتے ہیں کہ طالبان افغان حکومت کے ساتھ مل جائے اور ایک مستحکم افغانستان وہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بارڈر بھی سیکیور ہو اور وہ افغانستان میں مزید سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے.
یہ تھے پاکستان اور افغانستان پر کئی کتابوں کے مصنف موسیٰ خان جلال سے. پاکستان کے قبائلی علاقے لوور اور ایگزیجنسی میں کلایا کے قریب والے والی بال کے میدان میں دھماکے سے ایک بچے سمیت 3 افراد ہلاک جبکہ 9 افراد زخمی ہوئے ہیں. آج صبح شمالی وزیرستان ایجنسی میں امریکی جاسوس طیارے کے حملے میں کم سے کم 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
لوور اورگزئی ایجنسی میں دھماکہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اس وقت ہوا جب میدان میں بڑی تعداد میں نوجوان کھیل میں مصروف تھے. پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ دھماکہ خیز مواد میدان میں نامعلوم افراد نے نصب کیا تھا. حکام کے مطابق یہ دھماکہ ایجنسی ہیڈ کوارٹر کلایا سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڈا بازار میں ہوا. کھڈا بازار مصروف اور گنجان آباد علاقہ ہے جہاں شام کے وقت زیادہ گہما گہمی رہتی ہے. ہلاک ہونے والے ایک بچے کی عمر 12 سال جبکہ 2 نوجوانوں کی عمریں 25 اور 30 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں. کلایا کا یہ علاقہ حسینی گڑھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہاں بیشتر افراد کا تعلق اہل تشیح سے بتایا گیا ہے. اس علاقے میں اس سے پہلے بھی دھماکے ہو چکے ہیں. یاد رہے 1 جنوری سال 2010 میں خیبر پختونخوا کے شہر لکی مروت میں شاہ حسن خیل کے مقام پر والی بال میچ کے دوران خودکش دھماکہ کیا گیا تھا جس میں اس وقت 105 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. اس کے علاوہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی میں آج صبح امریکی جاسوس طیارے کے حملے میں کم سے کم 7 شدت پسند ہلاک جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں. ایسی اطلاعات ہیں کہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 10 ہو گئی ہے لیکن آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. مقامی لوگوں کے مطابق ایک ازبک کمانڈر بھی ہلاک ہونے والے افراد میں شامل ہے۔ یہ حملہ صبح 8:30 اور 9 کے درمیان کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ جاسوس طیارے ڈرون نے تحصیل دتخیل میں الوڑا منڈی کے قریب ایک مکان پر 2 میزائل داغے۔ یہ مکان کل عدم تنظیم کے ایک دھڑے کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال وسط جون سے فوجی آپریشن ضرب عزم شروع کیا گیا تھا اور اس آپریشن کے سلسلے میں پاکستان فوج کی کاروائیاں بھی جاری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کبھی کبھار امریکی جاسوس طیارے بھی مشتبہ مقامات پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے گوائلی علاقے مہمند ایجنسی میں ماربل کی کان گرنے کے بعد اب تک 10 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ دیگر کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے امبر خیری سے۔
یہ واقعہ تحصیل صافی کے علاقے لکسو کے مقام پر پیش آیا ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق اس کان میں 15 سے 17 مزدور کام کر رہے تھے، جب اچانک کان کا ایک حصہ مکمل طور پر گر گیا۔ انتظامیہ کے مطابق اب تک 10 مزدوروں کی لاشیں اور 2 کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا ہے، جبکہ باقی مزدوروں کی تلاش کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ماربل کی کان کل شام اچانک بیٹھ گئی تھی اور رات دیر تک 5 افراد کی لاشیں نکال لی گئی تھیں، لیکن اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ مہمند ایجنسی کی یہ کان زیارت کام کے نام سے جانی جاتی ہے، جہاں سے قیمتی سفید ماربل نکالا جاتا ہے۔ قبائلی علاقے مہمند ایجنسی اور باجوڑ ایجنسی میں قیمتی پتھروں کی متعدد کانیں پائی جاتی ہیں۔ یہ علاقے شدت پسندی سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور ماضی میں جہاں دیگر مقامات پر دھماکے اور تشدد کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، وہاں ان قیمتی پتھروں کی کانوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔
یہ تھی امبر کھیری، جو بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنا رہی تھی۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے بلوچ آبادی والے متعدد علاقوں میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے۔ ہڑتال کی یہ کال سخت گیر موقف کے حامل بلوچ قوم پرست جماعتوں نے دی تھی۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
اس ہڑتال کی کال سخت گیر موقف کے حامل قوم پرست جماعتوں کی اتحاد بلوچ نیشنل فرنٹ نے دی تھی۔ ہڑتال کے باعث کوئٹہ، مکران اور کلاٹ ڈویژن کے متعدد شہروں میں کاروباری مراکز بند رہے۔ بلوچ نیشنل فرنٹ کی جانب سے ہڑتال کی کال آواران، پنجگور، ڈیرہ بگٹی اور دیگر علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے مبینہ سرچ آپریشن کے خلاف دی گئی تھی۔ فرنٹ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ گزشتہ جمعے کو مشقے میں ایک گاؤں پر مبینہ طور پر شیلنگ کی گئی، جس میں ایک گھر پر شیل گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ بیان کے مطابق پنجگور کے کئی علاقوں میں بھی شیلنگ کی گئی۔ اس حوالے سے بلوچ ہیومن رائٹس کی چیئر پرسن بی بی گل بلوچ کا کہنا ہے،
اس بمبارمنٹ اور شیلنگ کے دوران وہاں پہ ایک لڑکی سمینا بلوچ، اس کا بھائی تھا، چاروں لوگ اس بمبارمنٹ میں جان باک ہو گئے اور ہو گئے۔ اور آج صبح 10 کا علاقہ مکران میں ریاستی فورسز کے 8 ہیلیکاپٹر اور 16 گاڑیاں سے آ گئے تھے، گھروں کو بھی جلایا، عورتوں، بچوں، بزرگوں کو مطلب تشدد بھی کیا گیا تھا۔
بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ اکبر حسین درانی نے آواران کے علاقے مشقے میں سرچ آپریشن میں عام شہریوں کی ہلاکت کے الزام کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کارروائی عسکریت پسندوں کے کیمپ کے خلاف کی گئی۔
آج بالکل کیا تھی، اس میں مارے تھے، مسکرینٹ مارے، ایف سی نے آپریشن کیا تھا، کامنگ آپریشن، جو انسٹالیشن پہ اٹیک کرتے ہیں، جو ایف سی پہ، جو لیویز پولیس پہ کرتے ہیں، وہ کنٹینیو، اس کے لیے ہمیں نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی ہم ٹائم بتاتے ہیں، وہ ریگولر ہے اور وہ چلتے رہیں گے۔
دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے ضلع کیچ کے علاقے دشت میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمالی کوریا نے امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی نئی پابندیوں کو امریکہ کی دشمنی اور اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ امریکہ نے سونی پکچرز پر ہونے والے سائبر حملوں کے بعد شمالی کوریا کے خلاف مزید پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سارا حسن کی زبانی۔ امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی جانب سے پیانگ یانگ پر سائبر حملے کا الزام عائد کیے جانے کے بعد امریکہ نے شمالی کوریا کی 3 تنظیموں اور 10 افراد پر پابندیاں لگائی ہیں۔ شمالی کوریا نے ان الزامات کی تردید کی ہے، تاہم انہوں نے سونی پکچرز پر ہونے والے سائبر حملے کو سراہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کو شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے امریکہ کی بے بنیاد اور نفرت پر مبنی پالیسی قرار دیا ہے۔ مقامی ٹی وی چینل پر نشر ہونے والے بیان کے مطابق
شمالی کوریا کا دم گھونٹنے کی امریکی پالیسی اور بے بنیاد الزامات سے ہمارا محض ارادہ مضبوط ہوگا کہ ہم اپنی خود مختاری کا دفاع کریں۔ واشنگٹن کا شمالی کوریا کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا لگاتار اور یک طرفہ عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ابھی تک شمالی کوریا سے قدیمی قابل نفرت رویہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
سونی پکچرز کی مزاحیہ فلم دی انٹرویو میں شمالی کوریا کے رہنما کے قتل کا منصوبہ بنتے دکھایا گیا ہے، لیکن ہیکرز نے سینما گھروں کو دھمکی دی کہ وہ یہ فلم نہ دکھائیں، جس پر فلم کی نمائش روک دی گئی، لیکن بعد میں محدود پیمانے پر فلم ریلیز کی گئی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی سارا حسن۔
قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نامہ نگار
کہ آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستانی آف اسپنر محمد حفیظ کا پاکستانی کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھارت میں دیا گیا غیر رسمی بالنگ ایکشن ٹیسٹ ناکام ہو گیا ہے۔ آئی سی سی کی منظور شدہ لیبارٹری رپورٹ کے مطابق ان کی 6 بار کروائی گئی بالز میں سے 4 میں ان کی کوہنی کا خم مجوزہ 15 ڈگری کی حد سے تجاوز کر رہا تھا، جبکہ پہلی 2 بالز میں بھی یہ خم 17 اور 19 ڈگری ہی رہا۔ بالنگ ایکشن ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد بھی حفیظ کے ورلڈ کپ اسکواڈ میں بطور بیٹس مین شامل کیے جانے کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ویلنگٹن میں جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر نیوزی لینڈ نے دوسری اننگز میں 22 رنز بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز میں کمار سنگاکارا کی ڈبل سینچریوں کی بدولت 356 رنز بنائے تھے۔ یہ سنگاکارا کی 11th ڈبل سینچری ہے۔ اس سے قبل آسٹریلیا کے ڈان بریڈمین 12 ڈبل سینچریاں سکور کر چکے ہیں۔ ادھر ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کے درمیان کیپ ٹاؤن میں جاری تیسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن ویسٹ انڈیز کی دوسری اننگز جاری ہے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 421 رنز بنائے تھے۔ جنوبی افریقن اننگز کی خاص بات اے بی ڈیویلیئرز کی سینچری رہی، انہوں نے 148 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش نے آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم کی قیادت مشرفی مرتضی کریں گے۔ پاکستانی اسپنر یاسر شاہ نے بھی ورلڈ کپ کھیلنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا،
کوشش کرتا ہوں کہ اچھی پرفارمنس دوں اور ون ڈے کے حساب سے بولنگ کروں، کیونکہ ون ڈے اور ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ ٹیسٹ میں الگ بولنگ پوزیشن سے بولنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہاں پہ تھوڑا سا یہ کہ آپ کو نا کبھی تیز بولنگ کرنی پڑتی ہے، کبھی سلو کرنی پڑتی ہے، اس میں ویریشن لانا پڑتا ہے۔
آسٹریلیا میں برسبن ٹینس ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز آج سے ہو گیا ہے۔ خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں اسٹونیا کی سابق چیمپئن کایا کنیپی نے جرمنی کی انجیا پیٹکوویچ کو شکست دے دی ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سپناز سے۔ آج پنجاب کے مرحوم گورنر سلمان تاثیر کی چوتھی برسی منائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں شمعیں جلا کر ان کی یاد کو تازہ کیا گیا۔ تفصیل آگے چل کر آنے کو ہیں۔ یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے نخبت ملک سے۔
ج چین کی دارالحکومت بیجنگ میں افغان طالبان اور چینی حکام کے درمیان حال ہی میں ایک مبینہ ملاقات ہوئی ہے، تاہم پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں نے اس پر کوئی تاثرات نہیں دیے۔ پاکستان میں لوئر اورکزئی میں پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق ایک والی بال میچ کے دوران دھماکے میں ایک بچے سمیت 3 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہوئے ہیں۔ لاہور میں سابق گورنر سلمان تاثیر کی برسی پر شمع روشن کرنے والوں پر نامعلوم افراد نے حملہ کر کے کچھ لوگوں کو زخمی کیا اور فرار ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک ڈرون اٹیک میں حکام کے مطابق 7 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی طرف سے جرائم کی عالمی عدالت میں رکنیت کی درخواست دینے پر اسرائیل نے فلسطین کو محصولات کی منتقلی روک دی ہے۔ بنگلہ دیش میں سیکیورٹی فورسز نے حزب اختلاف کی خالدہ ضیاء کو ان کے پارٹی دفتر میں نظر بند کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں پنجاب کے مرحوم گورنر سلمان تاثیر کو آج 4 برس قبل ان کے گارڈ نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے کارکنان ان کی یاد میں ہر برس آج کے دن شمع روشن کرتے ہیں، کیونکہ سلمان تاثیر کی ہلاکت کی وجہ ان کی ایک غریب اور ان پڑھ عیسائی خاتون آسیہ بی بی کی مدد کرنا تھا، جن پر توہین رسالت کا الزام تھا۔ آج جب لاہور کے لیبرٹی چوک میں انسانی حقوق کے کارکنان نے شمع روشن کی تو ان پر چند نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ میں نے اس حملے کے تفصیل شمع روشن کرنے کی تقریب کا اہتمام کرنے والی سرگرم خاتون دیپ سہیدہ سے معلوم کی۔
تفصیل یہ ہے کہ آج 4 جنوری کو سلمان تاثیر کی اسیسینیشن کا دن ہے، جب سے ان کو مارا گیا۔ ہم 8 سال یہاں پہ جمع ہوتے ہیں لبرٹی کے گول چکر میں، ہم یہاں پہ جمع ہوئے، ہم کچھ لوگ تھے، ہم نے ان کی تصویر کا فلیکس بنا کے پکڑا ہوا تھا، موم بتیاں جلا رہے تھے اور ہم ملا اعظم کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ تو آل آف سڈن 15 لوگ جو ہیں، جنہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے فیس کور کیے ہوئے تھے، وہ ہم جہاں بیٹھے تھے وہ پچھلی طرف سے آئے، انہوں نے ہمیں مارا، عورتوں کو سڑک پہ گسیٹا، گالیاں دی، میرے ایک بازو کے میرے شولڈر کے اوپر ڈنڈے مارے، ابھی میرا بازو ہل نہیں رہا۔
آپ کے ہمراہ شمع روشن کرنے والے کتنے ساتھی تھے؟
ہم اس وقت ابھی جمع ہو رہے تھے، کیوں 5 o'clock کا ٹائم تھا، یہاں پہ نارملی لوگ ٹائم پہ آتے نہیں، تو اراؤنڈ 5:30 ہم کوئی 60-70 لوگ تھے اس وقت۔ ابھی بعد میں بہت لوگ آ گئے کیونکہ انہوں نے سنا کہ یہ ہوا ہے، تو انہوں نے آ کے ہمیں مارا۔ پولیس سامنے کھڑی تھی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے جو ویڈیوز بنا رہے تھے، کسی نے درمیان میں ان کو روکا نہیں، میڈیا نے روکنے کی کوشش کی، انہوں نے کچھ میڈیا کے لوگوں کو بھی مارا۔ یہ اسلام کے نام پہ، اسلام کہاں کہتا ہے کہ آپ اس طرح، جو پیسفل لوگ ہیں، جو ہمارے پاس کوئی ویپنز نہیں، ہم سڑک کے کنارے کھڑے ہیں اور ہمیں اس طرح آ کے مارنا، یہ جو ہمیں مارنے والے ہیں ان کو ذرا بھی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ وہ کن لوگوں کو اٹیک کر رہے ہیں۔ اور اسٹیٹ کے اوپر ہمارا سیریس کنسرن ہے کہ ہماری حکومت جو ابھی کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف کوئی وہ سیریس ہے، وی ڈونٹ تھنک کہ ہماری حکومت سیریس ہے، یہ صرف باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اگر دہشت گردی کے لیے سیریس ہوں تو پولیس سامنے کھڑی ہوئی، ان لوگوں وہ لوگ ہمیں مار رہے ہیں، پولیس دیکھ رہی تھی خاموشی سے۔
تو آپ اب اس حملے کے خلاف کیا کریں گے؟
ابھی ہم جا رہے ہیں پولیس، یہاں پہ ہم لبرٹی میں ہیں، قریب ہی پولیس اسٹیشن ہے، وہاں پہ ہم پرچہ درج کروائیں گے۔ یہ جو لوگ ہم پہ اٹیک کرنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کم ہیں یا ہم کمزور ہیں، نہ ہم کمزور ہیں نہ ہم کم ہیں، ہم صرف پورا امن لوگ ہیں، ہم امن پہ یقین رکھتے ہیں، یہ اگر ہمیں ماریں گے تو ہم جواب میں ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، ہم صرف لاجک سے ان کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ مارنا پیٹنا غلط ہے۔
یہ تھیں لاہور سے انسانی حقوق کی سرگرم خاتون دیپ سیدہ۔ اس سلسلے میں میں نے اسلام آباد میں سول سوسائٹی کی ایک معروف دانشور ماروی سرمد سے پوچھا کہ کیا سلمان تاثیر کی قربانی کے بعد معاشرے میں بہتری کے آثار نظر آئے۔ ماروی سرمد:
بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سلمان تاثیر جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے اور جانتے بوجھتے ہوئے انہیں معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، مگر وہ انہوں نے اس وقت ہماری کوئی بات سنی نہیں، بلکہ ہمیں بھی کہا کہ آپ بالکل یہ تمام خیالات چھوڑ کر اس معاملے پر کھڑے ہو جائیے۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ، آپ دیکھیے، جو آسیہ بی بی ابھی تک جیل میں ہے اور کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ کیس جو ہے اس کی سنوائی جو انصاف کے اصول ہے ان کے مطابق ہو سکے۔ رمشا مسیح کا کیس اس کے بعد آیا، رمشا مسیح کے کیس میں کوئی انصاف نہیں ہوا، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رمشا مسیح کا ایکوٹ ہو جانا ہی انصاف ہے تو یہ ایک بہت ہی عجیب صورتحال ہے، کیونکہ جس ملا نے اس کے خلاف کیس بنایا تھا جھوٹا وہ تو بالکل کھلا پھر رہا ہے. جو ممتاز قادری ہے اس کے اوپر کوئی آپ وہ کر نہیں سکتے. بات ایکچولی اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. اب اقلیتیں صرف مذہبی اقلیتیں نہیں رہ گئی ہیں. اب اقلیت، اب میں بھی اقلیت میں ہوں کیونکہ میں ایسا سوچتی ہوں جیسا سلمان تاثیر سوچتے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم نے میجورٹی کے بہت بڑے حصے کو اقلیت میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس پوری اقلیت کے خلاف جو ہے وہ ایک ہمیں ایک شدت پسندی بلکہ جارحیت کا رویہ نظر آتا ہے.
ماروی سمت، جیسے آپ نے کہا کہ آسیہ بیوی جن پر بھی توہین رسالت کا الزام ہے، تو کیا ان کی رہائی کے آثار نظر نہیں آ رہے؟ بالکل
نہیں جی، بالکل کوئی نظر نہیں آ رہے ان کی رہائی کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صورتحال ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ جب آپ پر اگر الزام لگے گا توہین رسالت کا تو دراصل وہ الزام نہیں ہے، وہ کنوکشن ہے. اپنے آپ میں وہ ایک کنوکشن ہے. اگر مجھ پر توہین عدالت کا، توہین رسالت کا الزام لگا ہے اور میرے ڈیفینس کے لیے بھی کوئی کاؤنسل ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. سلمان تاثیر تو نہ ڈیفینس کاؤنسل تھے، کچھ بھی نہیں تھے. انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ اگر یہ انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ہے تو ہمیں اس قسم کے کالے قوانین کو جو کہ غلط استعمال ہوتے ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. بس یہ انہوں نے کہا تھا، اس بات پر ان کا قتل ہو گیا.
اچھا، میڈیا پر بھی نظر رکھتی ہیں آپ، تو میڈیا میں سلمان تاثیر کے بارے میں اس کی ہلاکت کے وقت جو منفی رویہ تھا، کیا آج آپ کو اس میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟
میں نہیں سمجھتی کہ جو میڈیا میں جو پرسنالٹیز تھیں، جو شخصیات تھیں، انہوں نے اپنے خیالات کو تبدیل کر لیا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب جو شہریوں کا ایک پریشر اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اب ہم خاص طور پہ پشاور کے واقعے کے بعد کہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے کہ جو سوچ جو ہے منتج ہوئی پشاور حملے پر، ہم اس سوچ کو بڑھاوا نہیں دینے دیں گے. اور یہ جو شہریوں کا ایک غم و غصہ تھا، اس کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میڈیا میں ایسے عناصر میں کچھ گمسم ہوئی ہے، کچھ وہ کیئرفل البتہ ضرور ہو گئے ہیں. مگر یہ بات نہیں، اگر آج ممتاز قادری کی فیور میں یا شہید سلمان تاثیر کے خلاف کرنے کی بات آئے گی تو وہ کریں گے، کیونکہ یہاں پر ان کو معلوم ہے کہ لارجر پبلک، جو عام عوام ہے، وہ ان کا ساتھ دیں گے.
اچھا ماروی، مذہبی شدت پسندی، اس پر قابو پانے کے لیے سیاسی رہنماؤں یا عسکری قیادت کی سوچ میں کوئی بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے؟
جی، ایک تبدیلی تو ہے کہ جس میں اب یہ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اسٹیٹ کی کچھ پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے تھا، اور یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے اب کوئی اچھے طالبان یا برے طالبان یا اچھے دہشت گرد یا برے دہشت گرد نہیں ہوں گے، اور ہم اکراس دا بورڈ سب کو وہ کریں گے. لیکن یہ مجھے ابھی تک صرف ریٹورک ہی نظر آتی ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی حقیقت ہوتی تو میں بہت سے اچھے دہشت گرد، جو میں کوٹ ان کوٹ کر رہی ہوں، جو نظر آتے ہیں، نظر آ رہے ہیں، کھلے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ہمیں جیل کے اندر نظر آ رہے ہوتے. ابھی پچھلے دنوں لشکر طیبہ نے لاہور کے اندر ایک بہت بڑی ریلی کھلے عام کی، لشکر جھنگوی کھلے عام نظر آتے ہیں. تو جب کریک ڈاؤن شروع ہوگا ان کے اوپر، اور جب ایک ملا جس نے اسلام آباد میں سینٹر آف سٹی کے اندر جمعے کے خطبے کے دوران یہ کہا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر لے، اور جس دن مجھے گرفتار کیا گیا 1000 خود کش بمبار حملہ آور ہو جائیں گے پاکستان کے مختلف شہروں پر، تو جس دن یہ کہا گیا اس دن اس کو اسی بات پر گرفتار ہو جانا چاہیے تھا. تو اس صورتحال میں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ سوچ میں تبدیلی آئی ہے.
یہ تھی سول سوسائٹی کی ایک معروف دانشور ماروی سرمت. شدت پسندی اور منافرت کے بارے میں میڈیا کے رویے پر تنقید کرنے والوں میں اب میڈیا کی کئی معروف شخصیات خود شامل ہیں. ان میں سے ایک اداکار ساجد حسن ہیں جو ڈراموں میں کام کے علاوہ اب ایک ٹاک شو کی میزبانی بھی کرتے ہیں. فیفی ہارون نے ساجد حسن سے پوچھا کہ وہ اداکاری سے ہٹ کر صحافت کی طرف کیوں جا رہے ہیں.
صرف ایکٹر نہیں، میں رائٹر بننا چاہتا ہوں، میں ڈائریکشن کرنا چاہتا ہوں اب ٹیلی ویژن فلم دونوں کی. میں ابھی تک کچھ اپنی تلاش میں ہوں. سوچ یہی ہے کہ کبھی نیوز کی طرف، جرنلزم کی طرف واپس جاؤں میں.
آج کل ساجد، آپ جامی کے ساتھ ایک فلم پہ کام کر رہے ہیں، ڈاؤن ورڈ ڈاگ اس کا نام ہے. میرا خیال ابھی تک آپ کی شوٹنگ چل رہی ہے،
آدھی ہو چکی ہے، آدھی رہ گئی ہے. جامی کے ساتھ یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ فلم شروع کی تھی تو بیچ میں میرے خیال سے اس کے پاس 3 فلمیں اور آ گئیں، اور وہ اس میں بزی ہو گیا. اور اس فلم کا جس طرح کی وہ کائنڈ آف نیٹنگ دیٹ ہی از ڈن، ہی کین ڈو اٹ 2 years لیٹر آلسو.
کیا فلم کی کہانی کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے؟
کہ ایک ایسا رائٹر ہے جو دوسرے رائٹر کو ڈھونڈ رہا ہے، اور بڑی ڈارک سی کہانی ہے، بڑی خوفناک بھیانک کہانی ہے، مگر اس کے اندر ایک انسان کی سوچ ہے جس طرح کی سوچیں آج کل تباہ کر رہی ہیں ہمیں. ہم اس کے بجائے کہ ہم کوآپریٹو کو ایگزسٹنس پہ ہم کام کریں دنیا والے، اب ہم بہت بلیجرنٹ ہو گئے ہیں، اب ہم بیرل آف دا گن سے ہر چیز سیٹل کرنے لگے.
اور دوسری ایک اشر عظیم کی فلم ہے جس میں آپ نے ایک جنرل کا رول ادا کیا.
دس جنرل از ویری پیٹریوٹک, پاکستان سے محبت کرتا ہے اور انتہائی عقل مند آدمی ہے, اور اس کا بیٹا ہے وہ ایک بہت بے لوس خدمت کر رہا ہے پاکستان کی. ہمارے بہت سارے انسنگ ہیروز ہیں, پاکستان چل رہا ہے تو کسی وجہ سے چل رہا ہے. لوگ پتہ نہیں ہم لوگوں کے بارے میں کیا کیا بولتے ہیں, کئی لوگوں کو مجھے میسیجز آتے لگتا ہے جیسے ہم اگلے دن ختم ہونے والے ہیں. یہ ان سب کے لیے اطلاع ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا 18 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, انتہائی وائبرنٹ ہے. ان کی گورنمنٹ جیسی بھی ہو, یہ لوگ کمال ہیں. میں انڈیا گیا تھا کوئی آج سے 8 سال پہلے, اینجلینا جولی کے ساتھ میں ایک فلم کر رہا تھا وہاں.
یہ فلم جو آپ بتا رہے ہیں ڈینیل پرل کی لائف پہ جو فلم تھی, جی مائٹی ہارٹ,
بالکل ان کی جو بیوہ تھیں انہوں نے لکھی تھی ہے ان کی موت کے بعد. میں ڈرتا اس بات سے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیمنائز کر رہے ہوں پاکستان کو دوبارہ. انہوں نے مجھے بک بھیجی, اس میں اس نے آخر میں اس خاتون نے کہا اس میں پاکستانیوں کا کوئی قصور نہیں, ان سے زیادہ مہمان نواز لوگ کوئی ہے نہیں. اور یہ پاکستان کے خلاف ایک انٹرنیشنل کنسپیریسی ہے کہ ہماری جو جگہ ہے پاکستان اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں.
ایکٹنگ کے علاوہ پروڈکشن میں بھی آ چکے ہیں اور ڈراما سیریل بھی پروڈیوس کر رہے ہیں.
That's right.
تو یہ جو آپ پروڈکشن وغیرہ کر رہے ہیں تو وہی ڈرامے ہیں جو ہر چینل پہ دیکھے جاتے ہیں, یا ان ڈراموں میں آپ کے جو یہ خیالات ہیں جو پاکستان کی بہتری کے لیے, یا وہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں, یا یہ وہی پرانے گھسے پٹے قسم کے ڈرامے آپ بنا رہے ہیں اور آپ انہیں سامنے پیش کر رہے ہیں؟
ایک طرف تو جو ہمارے پاکستان کی ڈرامے کی سٹرینگتھ ہے وہ اس کے ایموشن کی کوشنٹ ہے, کیونکہ اس کی ایک ٹریڈیشن رہی ہے. جو ہم پرانے حسینہ معین ٹائپ کے فیملی ڈراماز جو کرتے آئے ہیں وہ ہماری اسٹرینتھ ہے, اسی وجہ سے دنیا میں ہم پہلے ہیں. ہم دکھا تو کچھ بھی نہیں سکتے, انڈیا کسنگ دکھانے لگ گیا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں دکھا سکتے. ہمارے ہاں تو وائلنس جتنی مرضی دکھا دی جائے یہ اس قسم کی کوئی چیز دکھائی نہیں جاتی جس کی وجہ سے کچھ نارمل ہیومن ریلیشن شپ پیدا ہو, کچھ ہو, کچھ انسانی اقدار کا خیال کیا جائے. دنیا بھر میں ہوا, تھوڑی سینسٹائز کر دی انہوں نے دنیا, ہم نے نہیں کیا, ہم نہیں کر رہے. یہ پاکستان میں کیا ہو گیا ہے کہ عورتوں کو رلانا جو ہے اب پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو رلایا جائے.
نہیں, یہ کس کی پالیسی ہے, کس کی پالیسی آپ کہہ رہے ہیں؟
سب پرائیویٹ چینلز, کیونکہ میں سب کے لیے کام کرتا ہوں.
تو کام تو آپ ان کے لیے کرتے ہیں مگر ان کو ہی آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ
دیکھیے کیا ہو گیا, کام کرنے کے بعد تنقید نہیں کی جا سکتی ہے. کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہا ہوں, میں بھی تو شامل ہوں اس برائی میں, لیکن اس برائی کو میں اس لیے برا کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ خواتین کو ایک ایسی جگہ دکھا رہے ہیں, اور ہمارے یہاں اتنی تعلیم نہیں ہے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ ریالٹی نہیں ہے. لوگ بجائے اس کو ٹھیک کریں اس کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. اب آپ بہت وائلنس دکھاتے ہیں عورت کے خلاف تو وہ گھروں میں ہونے لگا ہے وائلنس بہت زیادہ.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ اگر وائلنس دکھایا جائے یا میڈیا پہ وائلنس دکھایا جائے تو لوگ پھر وہی وائلنس کرنے لگتے ہیں, یا وہ وائلنس ہے ہی نہیں ہماری سوسائٹی میں؟
دیکھیے یہ بہت پرانی بحث ہے کہ وائلنس دکھانا چاہیے کیوں اور کس طرح سے دکھانا چاہیے, کس وجہ سے دکھانا چاہیے. اگر آپ وائلنس فار دا سیک آف وائلنس دکھا رہے ہیں جیسے ہم سب کی دیکھتے ہیں کمرشل موویز میں, کل ہی میں مووی دیکھ رہا تھا, وائلنٹ, مرد مرد کو مار رہا ہے, جانوروں کی طرح مارتے ہیں, پھر آپ دکھاتے ہیں اس کو اتنا برا دکھاتے ہیں, پھر اس کو کتوں کی طرح آپ مار دیتے ہیں, بالکل بے معنی دکھایا جاتا ہے. اس سے ہوتا ہے وائلنس, میں شدید خلاف ہوں اس کے.
تو آپ یہ جو ڈرامے اس وقت پروڈیوس کر رہے ہیں ان کی کہانی کیا ہے؟
ایک تو ہے ایک ایسے وڈیرے کی کہانی جس کو شادیوں کا شوق ہے, مگر وہ پھنساتا جس طرح سے ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ باہر جاتا ہے لڑکیوں کو, سب سے خوبصورت لڑکی, سب سے پڑھی لڑکی کو پھنساتا ہے, اور پھر اس کو ٹریپ کر کے وہ اپنی فیوڈل اس میں لے آتا ہے جب شادی کر کے. اس میں پھر ایک اور جسے کہتے ہیں انڈر لائن تھیم, وہ ہندو ایگزوڈس بھی ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت, منورٹیز کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں,
ہندو جو ہیں وہ ملک سے کوچ کر رہے ہیں, اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟
یہ ہے نا, مطلب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنی کرسی بچانے کے علاوہ کچھ کرنے کو, تو اور تو کوئی چیز ہم کر ہی نہیں رہے. ڈراما ہے نا, یہ ہمارے ہاں ابھی تک اسی جگہ پھنسا ہوا ہے, فیفی ہم نہیں نکال سکے. ہم ابھی تک اپنی کسی شخص پہ نہیں بناتے ڈرامے, ہم پالیٹکس پہ بالکل نہیں چھیڑتے. زندگیوں میں جو لوگوں کے ریلیشن شپ سے محبت محبت یہ وہ, ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں.
مگر آپ تو پروڈیوسر بن چکے ہیں نا, تو آپ کو یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ آپ اس چیز کی جو آپ کہہ رہے ہیں اس موضوع پہ بنائیں.
دیکھیے میں آپ سے اس کروں, میں ایک خود بالکل امیر نہیں ہوں, نہ ہمیں ریکگنائز کرتا ہے کوئی فائنینشل انسٹیٹیوشن, ہمیں کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو میرا جو پروڈیوسر ہے جس نے پیسہ لگایا ہے اس میں, اس کی پہلی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ ساجد صاحب آپ اپنی عقل نہیں لڑائیں گے, آپ مارکیٹ سے لیں گے جو بات لیں گے. دوسرا اس نے کہا خدا کا واسطہ یہ پیسے مجھے واپس چاہیے, ایکسپیریمنٹ نہیں کر لینا خدا کا واسطہ. یہی باتیں فلم کے لیے کرتے ہیں. اب جامی نے کی نا 021, کیا ہوا, بوتلیں ماری لوگوں نے. تو جب تک ہمارے لوگوں کو بھی تو پڑھائے نا, آپ جب کسی اور کے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں نا فیفی, تو پھر آپ کے پاس چوائس کم ہوتی ہے, وہ پھر چاہتے ہیں پیسہ کمانا. میری جو سوچ ہے, میں نے جو دو تین ٹرپ ایکسپیریمنٹ کیے, میں نے کیا ایک گم کیا, میں نے ایک پلے, ایک پلے کیا پنٹرز. یہ دونوں پلے بہت آف بیٹ ان کی تھیم تھی. ایک معین اختر کا تو آخری پلے تھا وہ زندگی کا گم جو میں نے کیا, وہ گم ہی ہو گیا کیونکہ وہ بس کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا میرے خیال سے. پھر میں نے پنٹرز کیا جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی پہ تھا, وہ بھی شاید لوگوں کو زیادہ سمجھ نہیں آیا. تو میں گھبرا خود بھی گیا ہوں کہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب لوگ ہے ہی نہیں کوئی دیکھنے والا.
تو یہ جو پروگرام آپ کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ کلین چٹ, آج کل تو ہر دوسرا انسان جو ہے ٹاک شو کر رہا ہے کیونکہ اتنے سارے ٹیلی ویژن چینل ہو گئے ہیں. آپ نے کیوں یہ سوچا کہ ایک پولیٹیکل ٹاک شو ڈسکشن شو آپ کریں؟
میری اورینٹیشن تھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے بس اچھے شوق ہی شوق ہے. میں جرنلسٹ ہوں اور 30 سال کیونکہ میں اسے دور رہا, لیکن میں پھر بھی رہا ہوں اس میں, کسی نہ کسی طرح سے انوالو رہتا ہوں. میں اپنے آپ کو نکال نہیں پاتا, تو ایک تکلیف رہتی ہے مجھے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یار, یہ کیا ایسی چیز ہے کہ 60 سال سے ایک گندگی میں دیکھ رہا ہوں, صاف ہی کوئی نہیں کرتا ہے, تو وہ پھر اور بھی تکلیف ہو جاتی. تو اگر کوئی اپرچونیٹی مل رہی ہے تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں کچھ تو ہوگا.
پولیٹیشن جو ہے, سیاست دان جو ہیں جن کو آپ بلاتے ہیں, کیا یہ آپ کو سیریسلی لے پاتے ہیں یا یہ ان کے دماغ میں وہی چل رہا ہے کہ آپ نے دھوپ کنارے 20 سال پہلے کیا تھا؟
مطلب وہ چاہتے بھی ہوں کہ وہ مجھے جواب نہ دیں تو میں ان سے نکلواتا ہوں جواب.
اداکار ہدایت کار ساجد حسن بات کر رہے تھے فیفی ہارون سے. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں,
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب ہفتے وار کالم بات سے بات, سنیے بسط اللہ کی زبانی.
اس دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جنہیں اپنے سر پہ پتھر مارنے سے پہلے احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہوں گے. دوسرے وہ جنہیں سر پہ پتھر مارنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا بے وقوفی کر ڈالی. اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو پتھر سر پہ مارنے کے بعد پتھر مارنے والے کو ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں. لیاقت علی خان کا سوویت یونین کا دعوت نامہ ٹھکرا کے امریکہ جانا حکمت عملی کی بڑی غلطی تھی, مگر مضمون نگاروں کو 40 برس لگے یہ غلطی دریافت کرنے میں. آج سب کہتے ہیں اردو کو قومی زبان بنا دینا اور بنگالی کو نہ بنانا ایسی غلطی تھی جو 20 برس میں ہی کینسر بن کے آدھا جسم کھا گئی. مگر آج بھی اردو ہی قومی زبان ہے اور سندھی کے سوا باقی علاقائی زبانیں قومی تو کجا صوبائی درجہ بھی نہیں رکھتی. آج بھی اس بابت سوال اٹھانا مشکوک بنانے کے لیے کافی ہے. آج سب کہتے ہیں کہ ون یونٹ کا تجربہ ناکام تھا. اختیارات کی نیچے تک ایماندارانہ منتقلی ہی کسی بھی فیڈریشن کو آکسیجن دے سکتی ہے, لیکن نئے صوبے بنانے پہ کوئی تیار نہیں. جو پنجاب پیرٹی کے فارمولے کو مشرقی پاکستان کی اکثریت کے گلے میں اتروانے کے لیے پیش پیش تھا, اب وہی پنجاب آبادی کے تناسب سے وسائل کی تقسیم کا سب سے پرجوش وکیل ہے. آج سب کہتے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی ایک عدالتی قتل تھا, پھر بھی تاریخی اور قانونی ریکارڈ درست کرنے پہ کوئی تیار نہیں, نہ پیپلز پارٹی, نہ کوئی حکومت, نہ کوئی عدالت. آج سب کہتے ہیں کہ ضیاء دور پاکستانی تاریخ کا تاریخ ترین دور تھا. جو نہیں کہتے وہ بھی ضیاء دور کی کھل کے تعریف کرنے سے ہچکچاتے ہیں, مگر ضیاء دور کی آئینی ترامیم اور قانون سازی کو سب حلال کہتے ہیں, اور جو نہیں کہتے ان میں اتنی جرت نہیں کہ کھل کے یہ کہہ سکیں. آج سب کہہ رہے ہیں طالبان کی اندھا دھند حمایت بہت بڑی نادانی تھی. جو یہ نہیں کہہ رہے وہ بھی کھل کے طالبان کی حمایت سے قاصر ہیں. مگر کوئی نہیں کہہ رہا کہ طالب دراصل مدارس سے نکال کے ہی میدان جنگ میں بھیجے گئے تھے، لہٰذا کوئی ایسا بندوبست بھی ہونا چاہیے کہ آئندہ مدارس کے طالبوں کو کوئی اپنے ایجنڈے کا ایندھن نہ بنا سکے۔ اور یہ تو کوئی بھی کہنے کو تیار نہیں کہ ساری مصیبت ہی سویلینز کو علاقائی جھگڑوں میں بطور پراکسی استعمال کرنے کی پالیسی کا پھل ہے، لہٰذا آئندہ کے لیے یہ حکمت عملی یکسر ترک کر دی جائے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت فوجی عدالتیں ہی درپیش افریت سے نمٹ سکتی ہیں، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ یحییٰ خان اور ضیاء الحق والی فوجی عدالتیں نہیں، یہ تو صرف 2 برس کے لیے ہیں اور انہیں منتخب پارلیمنٹ قائم کر رہی ہے۔ مگر کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ ان 2 برسوں میں سویلین قوانین، تفتیشی نظام اور عدلیہ کو کیا اتنا جدید اور مضبوط بنا دیا جائے گا کہ آئندہ کسی سویلین حکومت کو فوجی عدالتوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ 1 جنوری کی شام لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن کی بہاری کالونی میں 1 7 سالہ بچہ معین کھیلتے ہوئے غائب ہو گیا۔ 2 جنوری کو معین کی ریپ زدہ لاش علاقے کی بیت المکرم مسجد کی دوسری منزل پہ پنکھے سے اریاں لٹکی ملی۔ 3 افراد تحویل میں لے لیے گئے ہیں۔ یہ المناک تصاویر فیس بک پہ بھی شیئر ہو رہی ہیں، اور معین میں مجھے اپنا 7 سالہ بیٹا صاف نظر آ رہا ہے۔ کیا پہلی فوجی عدالت اس مقدمے سے اپنے کام کی بسم اللہ کرنا پسند فرمائے گی؟ حالانکہ ریپ آئین کی 22ویں ترمیم میں درج دہشت گرد جرائم کی فہرست میں شامل نہیں۔
آپ وسط اللہ سے ان کا ہفتے وار کالم بات سے بات سن رہے تھے۔ اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوں پر مشتمل سلسلے آپ کا خط ملا کا ملاحظہ کیجیے۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں صبا اعتزاز، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
سامعین، سال نو یعنی 2015 کا یہ پہلا پروگرام ہے،
یعنی سامعین کے خطوں کی پہلی نشست ہے۔
جی ہاں، سال گزشتہ کے دوران جن سامعین نے ہمیں ہر دکھ سکھ کے موقع پہ یاد رکھا اور حالات حاضرہ کی کوریج کے بارے میں اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازا، ان میں محمد اسلم آرزو، صادق عباسی، اسلم بروہی، شوکت غفور مکسی، مجیب الرحمان رحمانی اور ماسٹر غنی الرحمان کا ہمیں خصوصی شکریہ ادا کرنا ہے۔ طاہرہ صدیقی صاحبہ ہماری بہت پرانی سامع اور مستقل مکتوب نگار ہیں، لیکن سال 2014 کے دوران ان کے خطوط نسبتاً کم تعداد میں موصول ہوئے۔ اسی طرح ہمارے پرانے مہربان رفیع اللہ خان موچ، جو کہ ضلع میاں والی سے ہماری محفل میں شامل ہوتے رہے ہیں، سال گزشتہ کے دوران ذرا کم ہی دکھائی دیے۔ بہرحال انہوں نے جب بھی شرکت کی بڑے بھرپور انداز میں کی۔ غالباً وہ ہمارے واحد لسنر ہیں جو اردو اور ہندی کی تمام نشریات نہ صرف لفظ بلفظ سنتے ہیں بلکہ حافظے میں محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ آپ کسی پرانے سے پرانے نشریے کا ذکر کیجئے، رفیع اللہ صاحب فوراً تاریخ، وقت اور دن بتا کر نشریے کی ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ ان کے لیے ہماری نئے سال کی دعا یہی ہے کہ ان کی جسمانی صحت اور ذہنی صلاحیتیں اسی طرح برقرار رہیں اور وہ ہماری تمام نشریات کو اپنے ذہنی کمپیوٹر کی میموری ڈسک میں محفوظ کرتے رہیں۔
مستقل مکتوب نگاروں میں ہم جناب گنیش بالانی کا ذکر بھی ضرور کریں گے، جو سال بھر ہمیں مختلف سیاسی اور سماجی مسائل پر اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔
ہمیں افسوس ہے کہ وقت کی کمی کے باعث ہم ان کے مکمل خطوط کبھی نشر نہ کر سکے اور ان کے خیالات کا محض ایک خلاصہ ہی پیش کر سکے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ سال 2015 کے دوران بھی ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے۔
یہ تو ہوئی پچھلے برس کی باتیں، اب آتے ہیں آج کے خطوط کی طرف۔
میرا خیال ہے ابتدا کولو بلوچستان سے آنے والے اس خط سے کی جائے۔
جی ہاں، محمد اعظم کالکانی لکھتے ہیں، آپ لوگ میرے خطوط تو ضرور نشر کرتے ہیں لیکن بہت تاخیر کے ساتھ، چنانچہ حالات حاضرہ کے کسی نقطے پر بحث ہو تو خط نشر ہونے تک صورتحال ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی سستی ہے یا محکمہ ڈاک کی غفلت ہے؟
یہ دونوں باتیں نہیں ہیں محمد اعظم صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ملک بھر سے اور بیرون ملک سے بھی بہت بڑی تعداد میں خطوط موصول ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سامعین کے خطوط شامل کیے جائیں،
اور اس طرح بعض سامعین کی باری آنے میں کافی دن لگ جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو ان پرانے خطوں کو بالکل نظر انداز کر دیں یا پھر ان کا کم از کم ایک خلاصہ ضرور نشر کر دیا جائے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم ان خطوں کو ضائع نہیں کرتے بلکہ دیر سے ہی صحیح لیکن پڑھ ضرور دیتے ہیں۔
اور کچھ سوالات تو کبھی پرانے نہیں ہوتے. مثلاً خود آزم صاحب نے اس ڈیڑھ ماہ پرانے خط میں بیکار گریجویٹس کا جو مسئلہ اٹھایا ہے, کیا وہ کبھی پرانا ہو سکتا ہے؟
جی نہیں, یہ تو سدا بہار مسئلہ ہے اور اس کی تازگی کبھی ماند نہیں پڑ سکتی. اور عارف, اب ذرا ان مسائل کی طرف بھی دیکھیے جن کا ذکر مراد پور سیال سے مجیب الرحمان رحمانی نے کیا ہے.
جی ہاں, انہیں جو مسئلہ سب سے زیادہ پریشان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بی بی سی اردو سروس کی نشریات ریڈیو سے منتقل ہو کر انٹرنیٹ پہ چلی گئیں تو دور دراز کے دیہاتی سامعین کا کیا ہوگا جو فی الحال انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں؟
اعظم صاحب نے پرزور سفارش کی ہے کہ اردو سروس کی نشریات کو ریڈیو پر ہی رہنے دیا جائے اور انٹرنیٹ کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے.
دیکھیے, جب پاکستان میں ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ 100 روپے کے ریڈیو کی جگہ 800 روپے کا ٹی وی کون خریدے گا, لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے دیہات میں بھی ٹی وی کے اینٹینا نظر آنے لگے. انٹرنیٹ بھی آج ہمیں انوکھا اور مہنگا لگتا ہے, لیکن گزرتے وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے.
جی, اور کچھ تبدیلیوں کا ذکر تو خود اعظم صاحب نے بھی کیا ہے, اور پھر ماضی کے حسین دنوں کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں, شمیم پینسر, یاور عباس, سارا نخوی اور پروین مرزا میرے پسندیدہ نشرکار تھے. چند برس پہلے پروین مرزا کی آواز میں پھر سے خطوط سنے تو بیتے دنوں کی یادیں تازہ ہو گئیں. آپ نے یہ سلسلہ جاری کیوں نہیں رکھا؟
دیکھیے, پروین مرزا شادی کے بعد پروین لاشاری ہو گئی تھیں. وہ سیر و سیاحت کے لیے پاکستان آئی ہوئی تھیں. ہم نے یہاں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خطوں کے چند پروگرام ان کے ساتھ ریکارڈ کر لیے. جب وہ واپس اپنے شہر برمنگھم چلی گئیں تو ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا.
خط کے آخر میں اعظم صاحب نے پوچھا ہے کہ وسعت اللہ خان کے کالم کتابی شکل میں کب نمودار ہوں گے.
ہاں, ہم نے پچھلے ہفتے بھی اس کا جواب دیا تھا کہ ان کی سیلاب ڈائری تو کافی عرصہ ہوا چھپ گئی تھی. اب کراچی میں اجمل کمال کا ادارہ جس کا نام ہے آج, وہ بات سے بات کا انتخاب شائع کر رہا ہے جو عنقریب مارکیٹ میں آ جائے گا.
شاہی بازار کشمور سے ناظم الدین شکرانی لکھتے ہیں, میں 1965 میں چھوٹا سا بچہ تھا لیکن بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی نشریات اسی زمانے میں سننی شروع کی. اتنے برسوں میں آپ کی نشریات کا ڈھانچہ بہت بدل گیا ہے. اس زمانے میں آپ کا انداز انٹرنیشنل تھا, یعنی آپ دنیا بھر کی خبریں نشر کرتے تھے. پھر آپ کا سٹائل مقامی ہوتا چلا گیا اور اب یہ حالت ہے کہ دنیا تو کیا, آپ ہندوستان کی خبر بھی نہیں دیتے بلکہ شروع سے آخر تک صرف پاکستان کا ذکر ہوتا ہے.
معلوم نہیں آپ کس نشریاتی ادارے کی بات کر رہے ہیں جکرانی صاحب. ہم تو پاکستان کے ساتھ ساتھ سارے جنوبی ایشیا کو مد نظر رکھتے ہیں, اور اگر بین الاقوامی اہمیت کی کوئی خبر یورپ, امریکہ, افریقہ یا آسٹریلیا سے بھی آ جائے تو اسے ہرگز نظر انداز نہیں کرتے.
میرا خیال ہے جکرانی صاحب کو اپنے کامنٹس پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور ہمیں اگلے خط کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو کہ آیا ہے نصر پور سندھ سے. منوہر لال اور جیون کمار اپنے مشترکہ خط میں لکھتے ہیں, فوجی حکومت ہو, ایمرجنسی ہو, جنگ ہو, زلزلہ ہو, میڈیا پر خواہ کتنی ہی پابندیاں ہوں اور حاکم لوگ خبروں کو سینسر کر رہے ہوں, لیکن بی بی سی کے ذریعے تمام حالات کی حقیقت سننے والوں تک پہنچ جاتی ہے. عام معلومات کے علاوہ آپ نے سامعین کو انگریزی سکھانے کے لیے جو پروگرام پروفیسر گرامر شروع کیا تھا اس کی آج بھی شدید ضرورت ہے. اگر آپ سامعین کو اس پروگرام کی کیسٹ ڈاک کے ذریعے نہیں بھیج سکتے تو پھر پروفیسر گرامر کا سلسلہ دوبارہ نشر کریں, اور یہ سب کچھ ریڈیو پہ نشر کریں, انٹرنیٹ پر نہیں.
آپ کی فرمائش نوٹ کر لی گئی منوہر لال اور جیون کمار صاحب. انگریزی تدریس کا ایک پروگرام ویسے پہلے سے زیر غور ہے.
سامعین, آپ بھی کوئی فرمائش کرنا چاہیں یا ہمارے کسی بھی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پی او باکس نمبر 3101 اسلام آباد. اور اس کے ساتھ ہی آج کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح آپ کے خطوط لے کے پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے صبا اعتزاز اور عارف بخار کو اجازت دیجیے.
آپ سن رہے تھے خطوں پر, آپ کے خطوں پر مشتمل پروگرام آپ کا خط ملا. آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جنہیں اپنے سر پر پتھر مارنے سے پہلے احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. دوسری وہ قسم ہے جنہیں سر پر پتھر مارنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا بے وقوفی کر ڈالی. اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو پتھر سر پر مارنے کے بعد پتھر مارنے والے کو ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری. اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھیں سوزان لینن، جو کہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے عامر صدیق نے۔ تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبان۔
چین میں افغان طالبان اور چینی حکام کے درمیان ایک مبینہ ملاقات ہوئی ہے، تاہم پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں نے اس پر کوئی تاثرات نہیں دیے۔ پاکستان میں لوئر اورکزئی ایجنسی میں پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق ایک والی بال میچ کے دوران دھماکے میں ایک بچے سمیت 3 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہوئے ہیں۔ لاہور میں سابق گورنر سلمان تاثیر کی برسی پر شمع روشن کرنے والوں پر نامعلوم افراد نے حملہ کر کے کچھ لوگوں کو زخمی کیا اور فرار ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک ڈرون اٹیک میں حکام کے مطابق 7 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی طرف سے جرائم کی عالمی عدالت میں رکنیت کی درخواست دینے پر اسرائیل نے فلسطین کو محصولات کی منتقلی روک دی ہے۔ بنگلہ دیش میں سیکیورٹی فورسز نے حزب اختلاف کی خالدہ ضیاء کو ان کے پارٹی دفتر میں نظر بند کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔